أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ذكره شرف للذاكرين، الحمد لله رب العالمين. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو جہان کا پروردگار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، اس مالک کی حمد و ثنا جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا میں اکیلا نہیں بلکہ عقل کے ساتھ بھیجا، اور ہمیں اس نے اندھیروں میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ حکمت کے ایک ایسے جوہر کے ساتھ دنیا میں بھیجا کہ ہم شے کو دیکھ کے اس کے سبب کو بھی سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو جہان کا رب اور عالمین کا پروردگار. درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ جن کے صدقے سے اس پوری دنیا کو زیور وجود سے آراستہ کیا. تمام تعریف اور درود و سلام کے بعد ہم سارے انسان جو دنیا میں جہاں کہیں بس رہے ہیں، کسی کاسٹ، کسی کلر، کسی کلچر، کسی کریٹ کے ہوں، یہ طے ہے کہ وہ ظالم کے خلاف ہیں اور وہ مظلوم کے ساتھ ہیں، یعنی دنیا میں ہونے والی تمام تر عدل کے ساتھ اور تمام تر ظلم کے خلاف. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا اعلان کریں کہ ہم دنیا کے ظالموں کے خلاف ہیں، ہماری لعنتیں ہیں ان ظالموں پر، چاہے وہ دوسرے کے گھروں میں ہوں یا پھر ہمارے اپنے محلوں میں، اور تمام مظلوموں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی کاسٹ، کسی کلر، کسی کریڈ، کسی کلچر میں ہوں، ہم مظلوموں کے ساتھ اور ظالموں کے خلاف ہیں. پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہم سارے انسانوں کو انسان بننے کی توفیق عطا فرما، اور وہ سارے دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں انہیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہم وہ سارے جو علی بن ولی اللہ کہہ کے اپنے آپ کو شیعہ کہنے یا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب کو سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ شکر گزار ہوں. مبشر، آپ کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، کہ آپ نے اپنے اس پروگرام کے لیے مجھے یاد کیا. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، پچھلے کئی مہینوں سے آپ کوشش میں تھے کہ میں اس پروگرام میں آؤں، مگر اپنے کاریکرم اور اپنے پروگرام اور اپنے انگیجمنٹ کی وجہ سے میں وقت نہیں نکال پا رہا تھا اور حاضر نہیں ہو پا رہا تھا آپ کی خدمت میں اور اس درس کے لیے. میں اسے نالجیبل سوشل انٹریکشن کہوں گا، کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے سے علمی حالات میں بیٹھے ہوئے اور علمی معاملات میں ایک دوسرے سے سوال سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. درس تو بہت بڑے لوگ دیا کرتے ہیں، وہ لوگ درس دیا کرتے ہیں جن کو خود درس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے یہاں تو افہام و تفہیم، لینے دینے، سمجھنے سمجھانے کی زندگی قبر تک چلتی رہتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو اساتذہ ہیں، بڑے پڑھانے والے ہیں، وہ بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ پڑھا رہے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ مباحثہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. آپ کا شکریہ، آپ نے یاد کیا میرے بھائی عالم دین ان سے، انہوں نے بھی مجھے کئی بار آپ کے حوالے سے فون کیا، ان کا بھی شکریہ. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس پروگرام میں بہت کم وقت میں، سوشل میڈیا پہ آپ کو معلوم ہے گھنٹہ اور 45 منٹ کی جگہ نہیں ہوتی، سوشل میڈیا پہ اتنی دیر تک اس مادھیم کو، اس طریقے کو اور اس وسیلے کو استعمال کرنا چاہیے جتنی دیر تک آدمی اپنے ہاتھ میں موبائل لے کے ایک جگہ بیٹھ سکے. اسے پھر چائے کی طلب اور پیاس کی شکایت موبائل چھوڑ کے ادھر ادھر جانے کے لیے پریشان نہ کرے. تو مجھے لگتا ہے یہ 25 سے 30 منٹ کا وقت انف ہوتا ہے کسی بھی مقرر کے لیے یا درس دینے والے کے لیے، کہ وہ اپنے سننے والے کو اور اپنے دیکھنے والے کو ایک موضوع کی طرف متوجہ کر سکے. میں نے سوچا کہ میں طریقے اور خلوص پہ آپ سے گفتگو کروں، رائٹ وے اینڈ سنسیئرٹی. آئی تھنک یہ بہترین چیز ہے. دیکھیے، طریقے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ بہت نزدیک سے دیکھیں تو میں نے پچھلے مہینوں میں ایک مجلس خطاب کی تھی بہار میں, وہ میں کچھ یوں ہی طریقے پہ بیان کر رہا تھا. دیکھیے, اگر طریقہ نہیں ہے تو عبادت عبادت نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے تو پھر آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں, جتنے بھی بڑے ہیں, جتنے بھی اعلیٰ ہیں, طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو لوگ آپ کو ٹھیک نہیں سمجھیں گے, اور طریقہ آپ کا ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے آپ میں کچھ علمی کمیاں ہوں, ہو سکتا ہے آپ میں کچھ جانکاری کی کمیاں ہوں, لیکن طریقہ صحیح ہونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ سماج میں اہمیت ملتی ہے. ایک جملہ ہے میرا, شاید آپ لوگوں کو پسند آئے, کوئی شخص اگر طریقے کے بنا اپنی آدھی دنیا, کوئی شخص اگر طریقے کے بنا, واپس دوہرا رہا ہوں تاکہ اسے سمجھ لیں, کیونکہ کبھی کبھی کچھ جملے ایک تقریر کے برابر ہوتے ہیں. طریقے کے بنا اگر کوئی شخص اپنی آدھی دنیا آپ کو دیتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس نے آپ سے پوری دنیا چھین لی, چونکہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور کبھی کبھی طریقے کے ساتھ کچھ لوگ اپنی دنیا سے تھوڑا کچھ آپ کو اٹھا کے دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے پوری دنیا آپ کو دے دی. طریقہ اگر دیکھنا ہے تو علی کے دروازے پر آئیے, آپ کو طریقہ دکھائی دے گا. طریقہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ جائیے, آپ کو پوری دنیا دکھائی دے گی. طریقہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ حسنین علیہ السلام کے دروازے پہ آئیے, آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ آئیے. طریقہ اگر دیکھنا ہے تو آپ, میں عام سماج کی بات کر رہا ہوں, بہت سارے رہبران ایسے ہیں دنیا میں جن کے طریقے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعا بہت اچھا طریقہ ہے. میں یہاں معذرت چاہوں گا, میرے کسی بھائی نے بھی مجھے سلام کہا ہے, علیکم السلام. میں چونکہ موبائل سے لائیو ہوں آپ کے ساتھ تو میں انٹریکٹ نہیں کر پاؤں گا, میسج آتا ہے اور جلدی سے گزر جاتا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ جو مجھے ہندوستان سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے اور الگ الگ ملکوں سے دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے, کہ میں اگر ان کو جواب نہیں دے پا رہا ہوں تو اپنے دامن عفو میں جگہ دیں گے, مجھے معاف کریں گے. میں صرف اپنے موضوع پہ آگے بڑھ رہا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ آپ جہاں کہیں مجھے سن رہے ہیں انشاءاللہ آپ ضرور مجھ سے متفق رہیں گے, اور شاید ہم دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو ایک چیز کو سمجھنے کے لیے. تو دیکھیں, طریقہ اگر ہے آپ کے پاس تو نماز نماز ہے, اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے. طریقہ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر روزہ روزہ ہے, اور طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر حج بھی آپ کا حج نہیں ہے, چونکہ ہر چیز مکمل ہوتی ہے ایک طریقے کے ساتھ. ٹیکنیکلی میں آپ کو سوشلی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کبھی طریقہ نہ ہو تو ایک آدمی آپ سے, آپ کو اپنی آدھی دولت دیتا ہے مگر طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے اس نے میری بھرے سماج میں عزت چھین لی. یہ سوشل ہو گیا, یہ آپ کا سماج ہو گیا. مذہب میں دیکھ لیتے ہیں طریقہ کیا ہے. تو بہت سنکھپ میں ہندی جملے استعمال کر رہا ہوں, میں ہندوستانی ہوں تو آپ تھوڑا سا مجھے میری ہندی مکس اردو یا اردو مکس ہندی کو انشاءاللہ اگر سمجھ لیں گے تو میرے لیے آسانی رہے گی. ویسے میں کوشش کروں گا کہ میں اتنا سخت کوئی جملہ نہ بولوں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. اب اس کو مذہب میں ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے کہ مذہب میں مان لیجئے ایک بھینس ہے, بفیلو ہے, یا ایک بکرا ہے, یہ اپنی زندگی تمام کر کے مر جائے, کسی بیماری سے, کسی بھی چیز سے مر جائے, آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا, نہیں کھا سکتے, مردار کا گوشت حرام ہے, نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, نہیں کھا سکتے. اچھا پھر اسے کوئی ذبح کر دے اور اس کی پوری گردن کاٹ دے, آپ کھا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا, نہیں کھا سکتے. پھر آپ کب کھا سکتے ہیں اسے؟ آپ کہیں گے جب یہ حلال ہوں. کب حلال ہوگا؟ کیا ایک قصائی کسی بھی جانور کو پکڑ کے اور اس کی گردن کاٹ دے تو آپ کے لیے وہ حلال ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا, ویسے تو حلال نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ اس نے طاقت استعمال کیا, اس نے کاٹ دیا, اس نے چھری استعمال کی, حلال ہوا؟ آپ نے کہا نہیں مولانا, حلال نہیں ہوگا. پھر کیسے حلال ہوگا؟ تو وہ طریقے کا استعمال کرے, وہ طریقہ جو اسے بتایا گیا ہے. طاقت سے بڑی شے کا نام ہے طریقہ. طاقت سے بڑی شے کا نام طریقہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں رمیش مجھے میسج کر رہے ہیں, میں نے چونکہ پہلا جملہ پڑھ لیا, بہت شکریہ رمیش جڑنے کے لیے. طاقت سے بڑی چیز کا نام ہے طریقہ. طریقہ اگر آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آئے گی اور آپ ہر چیز سمجھا سکتے ہیں, چاہے وہ گفتگو کا طریقہ ہو, سمجھنے کا طریقہ ہو, سوچنے کا طریقہ ہو, چاہے وہ آپ کا کوئی طریقہ ہو, وہ آپ کا عبادت کا طریقہ ہو, اصول کا طریقہ ہو, آپ کے لینے دینے کا طریقہ ہو, مدد کا طریقہ ہو, سماجک باہمی اتفاق میں آپ کے اقدام ہو, ہر چیز طریقے سے چلتی. اور اگر آپ طریقہ ہٹا دیں تو اچھی خاصی چیز جو ہے وہ بھونڈی ہو جاتی ہے, دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی, سمجھ میں نہیں آتا. تو دیکھیں اسلام, اب چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں اسلام کے نظریے سے بات کر رہا ہوں, اور میرے جو غیر مسلم دوست سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اسے اس نظریے سے سمجھیں گے اور اس نظریے سے دیکھیں. دیکھیں اسلام جب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام میں لاجک ٹھیک نہیں ہے, مگر ہاں یہ ضرور سمجھ لیجئے گا کہ جو سمجھا رہا ہے اس کا طریقہ ٹھیک نہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو دنیا کو اصلاح, دنیا کو امن, دنیا کو شانتی کا درس دیتا ہو اس کا کوئی ماننے والا آتنکوادی ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. مگر ہاں یہ ممکن ہے کہ اس نے کسی آیت کو طریقے سے نہیں سمجھا ہو تو ممکن ہے کہ وہ پھر کچھ کا کچھ مطلب نکال لے, اور کچھ کا کچھ مطلب نکال لے. جب وہ کچھ کا کچھ مطلب نکالتا ہے تو لوگ بھی اسلام کا مطلب کچھ کا کچھ نکال لیتے ہیں, پھر لوگ بھی جہاد کا مطلب کچھ کا کچھ نکال لیتے ہیں, پھر لوگ بھی آپ کے ایمان کا مطلب کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, جو چیزیں بہت بہت پاورفل ہوتی ہیں, بہت پاورفل, میں اس کی مثال دیتا ہوں, ذرا سا سمجھیے گا. دیکھیے لوہا بہت پاورفل ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتا, اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتا. لوہا بہت پاورفل ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتا. اس سے پاورفل آگ ہوتی ہے, وہ لوہے کو گلا دیتی ہے, وہ بھی اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتا, کسی کو نہیں. جتنا اس کو سائز لینا ہے لے گا, آپ جب تک نہیں بجھے آپ اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے, جب تک وہ ختم نہ ہو جائے آپ اس کی جگہ نہیں لے سکتے. مگر آگ کو پانی بجھا دیتا ہے, اور پھر پانی کو آپ دیکھیے کہ وہ کیسے آپ کی زندگی میں سماتا ہے. اسے کپ میں ڈالیے تو وہ کپ کا شیپ لے لے گا, اسے گلاس میں ڈالیے تو وہ گلاس کا شیپ لے لے گا, اسے پلیٹ میں ڈالیے تو وہ پلیٹ کا شیپ لے لے گا. آپ کچھ محسوس کر پا رہے ہیں اگر مثال سے, تو میں سمجھوں گا میں نے آپ کو ایک حصہ اپنے موضوع کا سمجھا دیا ہے. جو جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ ممکن ہے اتنا سخت ہو اور اپنی سپیس لے کے چلتا ہو, اپنی سپیس کسی کو نہ دیتا ہو, کسی کو جگہ نہ دیتا ہو, کسی کو گھسنے نہ دیتا ہو, کسی کو سمانے نہ دیتا ہو, لیکن جو اس سے بھی مضبوط ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ پانی میں انگلی ڈالیں گے آپ تو آپ کی انگلی چلی جائے گی, وہ پانی آپ کو اپنے انگلی ڈالنے سے نہیں روکے گا. اسی پانی کو چلو میں اٹھائیں گے تو آپ کے چلو میں آ جائے گا, اسی کو پیئیں گے تو آپ پی سکیں گے, اور اسی پانی کو آپ کپ میں ڈالیں گے تو کپ کا شیپ لے. وہ ایک کہوت ہے کہ تم آگ جیسے بنو گے تو کوئی تمہیں بجھا دے گا, لوہے جیسے بنو گے تو ممکن ہے کوئی تمہیں جلا کے گلا دے گا. پانی جیسے بن جاؤ, جب پانی جیسے بن جاؤ گے تو کسی کی پیاس بھی بجھا پاؤ گے, اور آگ لگے گی تو تم آگ کو بجھانے کی طاقت رکھو گے. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں, اور ہر مذہب کی کتاب بہت اچھی ہے, ہماری مذہب کی کتاب بھی بے پناہ اچھی ہے. اگر آپ پڑھیں, آپ مطالعہ کریں قرآن کا, تو آپ وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں, یقین جانیے. لیکن میں یہاں ایک جملہ میں نے پونا میں کہا تھا آج سے قریب 8-9 سال پہلے, میں یہاں دہرا رہا ہوں اپنے دوستوں کے لیے, کہ آپ دیکھیں نا کہ کہیں مکان میں آگ لگی ہے اور بائبل پڑھنے والا بائبل پڑھتا ہوا گزر جائے, गीता पढ़ने वाला गीता पढ़ते हुए गुजर जाए और कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता हुआ गुजर जाए, तो ये किताबें पढ़ने वाले पे लानत भेजेंगी, क्योंकि उस वक्त वो किताबें पढ़ने का वक्त नहीं बल्कि पानी लेके बुझाने का वक्त है, न के तेल डाल के आग लगाने का। मुझे लगता है आप मेरे इशारों को और किनायों को अगर समझ रहे हैं तो आप समझते होंगे कि अगर आपका तरीका ठीक है तो आपकी किताब, आपकी शरीयत, आपके नबी, आपका खुदा आपसे राजी रहता है, और अगर आपका तरीका ठीक नहीं है तो आपका भाई, आपकी माँ, आपके बाप, आपका घर, आपके सारे लोग आपके साथ रहने के बावजूद भी आपसे नाराज रहते हैं। और इस तरीके के साथ एक बहुत बड़ी चीज है जिसका नाम है खुलूस। याद रखिएगा, मेरी एक पूरी तकरीर है YouTube पे अवेलेबल है खुलूस के मौजू से, मैंने अलीपुर और दूसरी दो तीन जगहों पे खिताब की है, और इसमें टेलीविजन पे भी आप देख सकते हैं इसे। देखिए, जब इंसान का तरीका अच्छा है तो ये तय है कि उसमें खुलूस है, तभी तरीका अच्छा हुआ। अच्छा, ये जो जो सब्जेक्ट मैंने आपसे लिया है, ये आपसे आपसे जिस सब्जेक्ट पे मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों का कॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों का किताबों से कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों का बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े हौजे से कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों का ताल्लुक है आपकी जो बनावट है, आपकी जो आपकी जो मेकिंग है, आपका जो वजूद है, इससे है। और इस पे बड़े अच्छे से पेंटिंग जिसने की है उसका नाम है गोद। इसने बड़े अच्छे से जिसने आपको समझाया, सिखाया, शेप दिया है, उसका नाम है आगोश मादर, उसका नाम है तरबियत। ये जो नियत है ना, ये वही से आती है जब एक बच्चा अपने बाप को, फकीर को पैसा देते देखता है और ये देखता है कि मेरा बाप गुस्से में नहीं बल्कि प्यार में दे रहा है। जब एक बेटा अपने बाप को देखता है ये अमल करते हुए, तो उसके अंदर अच्छी नियतों को पालने, उसमें आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है, और वहीं से खुलूस की शुरुआत होती है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, आपकी पॉजिटिविटी आपके तरीके को ठीक करती है, और फिर ये आपको खुलूस के दरिया के किनारे पहुंचा देते हैं। खुलूस के दरिया का किनारा बहुत बड़ा है, ये किसी एक मुल्क में नहीं पाया जाता। जहां जहां इंसानों के दिल धड़कते हैं वहां वहां खुलूस पाया जाता है। बस कभी कभी खुदगर्जियां आपको इस दरिया के किनारे से हटा देती हैं, या यूं समझ लीजिए कि ये दरिया ही अपने किनारे से आपको हटा देता है। तो खुलूस पे अगर मैं गुफ्तगू करूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप नियत के अच्छे इंसान हैं तो आप में यकीनन खुलूस होगा। अब कैसा खुलूस, किस तरह का खुलूस, तो मैं यहां मिसाल देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप खुलूस की बात करें तो मैं एक जो हमारे शिया ब्रादरान हैं जो मुझे सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं उनसे एक मिसाल, जो उर्दू समझने वाले हैं, मजलिस शिया में गरीबा की एक मिसाल मैं आपको दूं। मेरे ख्याल से आप नजफ में जाके देख लीजिए, इराक में, करबला में जाके देख लीजिए, हमारे यहाँ मजलिस शिया में गरीबा अरबी और फारसी में नहीं है, ये आपके उर्दू जबान के लोगों में है। तो ये मजलिस शिया में गरीबा का तस्करा मैं इस वक्त यहाँ क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि खुलूस होता कैसा है और उसकी स्पीड कैसी होती है। 1926 में अरब की जमीन से कुछ लोग लखनऊ पहुंचते हैं और वो वहां के आलिम दीन से वहां इन्हदाम जनतुल बकी के शहीद होने के वाकयात का तस्करा करते हुए सारे हालात बताते हैं। तो लखनऊ में पहली, उस दिन आशूर का दिन था, पहली मजलिस शाम गरीबा मुनक्किद हुई जिसमें 60-70 लोग बुलाए गए। और उस मजलिस में वो रिवायत जो हम लोग शाम गरीबा में पढ़ा करते हैं वो पढ़ी गई। इसके अलावा अगले साल जब ये मजलिस हुई, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत रोए गिरिया किया, तो ये मजलिस जो है वो और आगे बढ़ गई, मजमा ज्यादा हुआ। और फिर हमारे बुजुर्ग आले गफराम आपके उलमा जो हैं वो इसे खिताब करने लगे। और मुझे जहां तक एहसास है पाकिस्तान में भी 1955 में टेलीविजन पर मरहूम अल्लामा रशीद तरावी साहब ने इस मजलिस को खिताब किया। अब ये मैं क्यों बयान कर रहा हूँ, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपको अंदाजा है, आपको अंदाजा है कि वो चंद लोग जो अरब से आए थे जिनकी वजह से ये मजलिस बरपा की गई, ये खबर गम को सुन के, इन्हदाम जनतुल बकी की खबर सुन के, आप बस सोचिएगा, अंदाज लगाइएगा, ये शख्स जब महशर में आएगा जिसने ये बुनियाद रखी है, कितना सवाब होगा इसके पास। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उर्दू बोलने वाले दुनिया के करीब 54 मुल्कों में जो लोग मजलिस अज़ाए सईदुश्शोहदा बरपा करते हैं, बिछाते हैं, फर्शेजा बिछाते हैं, ये सारे शाम गरीबा के बिना इनका आश्रम मुकम्मल नहीं होता, सारे बेपनागिरिया करते शाम गरीबा में। सोचिए कि ये जो मजलिसें इतनी ज्यादा शिद्दत से, इतनी ज्यादा गिरिया, इतना ज्यादा आंसू, ये शख्स जब महशर में आएगा तो कितना इसके दामन में सवाब होगा। ये सिर्फ इसलिए कि इसके पास खुलूस था, इसने खुलूस से किसी चीज की शुरुआत की। आप जब किसी चीज की शुरुआत खुलूस से करते हैं तो आप इब्तदा तो करते हैं मगर उसकी इंतहा खुदा इतनी बड़ी कर देता है कि वो जमानत बन जाता है आपकी दुनिया और आखिरत की जिंदगी की कामयाबी की। मेरे अजीजों, वो एक शेर है, परिंदा डाल पे बैठा ये सोच रहा था कि बरसात में मेरे पर तो भीगे हैं तो मैं उड़ूंगा कैसे, और वहां एक शायर कहता है कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से तू परवास करके देख। और जब वो उस पर भरोसा करके चलता है और अपने पड़ उड़ात पर फैलाता है तो परवास के वक्त उसकी कोशिशें काम आती हैं और हवा उसके भीगे हुए परों को सुखा देती है। मेरे अजीजान, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, हालात सख्त हों, डिफिकल्ट सिचुएशन हो, मामलात बहुत सख्त हों, मगर आपकी नीयत अगर ठीक है और नीयत के साथ साथ खुलूस अगर मुकम्मल है तो आप चिंगारी भी हैं तो यकीन जानिए ज्वालामुखी से लड़ सकते हैं, अगर आप जर्रा भी हैं तो यकीन मानिए सूरज से आंखें मिला के बात कर सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं है यकीन कीजिए तो भी दुनिया में जितने बड़े बहुत कुछ लोग होंगे उनसे आप सामना करके गुफ्तगू कर सकते हैं। मुझे यकीन है मेरा ये टॉपिक, मेरी ये बातें, मेरी ये गुफ्तगू और मेरे अल्फाज आपको पसंद आए हों और आपको समझ में आए हों। मेरी दुआ है खुदा मेरी भी तौफीकात में इजाफा करे ताकि मैं और अच्छे से मौजू समझा सकूं, और आप सबकी तौफीकात में इजाफा करे कि आप अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी इंसानियत की खुशबू से इंसानियत के समाज को और मुअत्तर कर सके। बहुत शुक्रिया बेपनाह मोहब्बतों का। وآخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله
جی جو لوگ سوال کر رہے ہیں وہ اپنا سٹی مینشن کر دیجیے جی جاوید حسن اختر جی مائک انمیوٹ کیجیے
جی بہت شکریہ مولانا کلب رشید صاحب اور آپ تمام احباب میں ڈیرہ غازی خان پاکستان سے بول رہا ہوں میرا سوال مولانا صاحب سے کہ قبلہ کچھ دو چار ایسے طریقے بتا دیجئے جن سے طریقے کو لیا جا سکے بہت شکریہ جزاک اللہ
دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں میرے بھائی پہلے تو آپ کی سلامتی کی دعا کے ساتھ مولا آپ کے اور میرے نیک توفیقات میں اضافہ کرے آپ اس درس میں موجود رہے حالانکہ میں درس کہتے ہوئے ڈرتا ہوں چونکہ درس میں یہ صاف ہو جاتا ہے کہ کوئی سمجھنے والا ہے اور کوئی سمجھانے والا یہاں ہم ایک آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نہ میں اتنا بڑا ہوں کہ میں سمجھانے کا دعویٰ کروں اور نہ مجھے یہ حق دیا گیا ہے کہ میں کسی کو چھوٹا سمجھوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ایک لفظ ہے اجلت اگر ہم اپنی زندگی سے اجلت کو ہٹا دیں تو آپ یقین جانیے طریقے خود بخود آپ کی سمجھ میں اس لیے آنے لگتے ہیں کہ اللہ نے سمجھ کو پیدا ہی کیا ہے طریقہ حاصل کرنے کے لیے. اب رہا سوال کہ فاسألوا اہل الذکر, سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی استطاعت میں ہیں اور سمجھ سکتے ہیں افہام و تفہیم کی اس منزل میں کہ اہل ذکر کون ہیں, تو یقین جانیے آپ بڑے مطمئن ہو کے اس دنیا سے جائیں گے, کیونکہ طریقہ آپ کے ساتھ ہوگا اور خلوص بھی آپ کے ساتھ ہوگا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں محمد یوسف اجمیر سے. سرکار قبلہ ایک سوال تھا, ہم نے سنا تھا مساجد میں جناب علی اکبر کی عمر اس میں 28 ویسے 18 سال بتائی جاتی ہے, لیکن اس میں 27 سال بتائی جاتی ہے اور اس میں شادی وغیرہ کی بتائی جاتی ہے روایت, تو یہ کہاں تک اس میں صحیح ہے؟ کچھ روایت الگ الگ ہیں اس لیے کنفیوز تھا میں.
بھائی میرے, سلام عقیدت آپ کو, سلام محبت. آپ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہند کے زمین پر سوئے ہوئے جتنے ولی ہیں ان سب کا بادشاہ سویا ہوا ہے, اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین کے عقیدت کو دنیا تک پہنچانے والی شخصیت. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو معروف مستند پڑھی جانے والی اور مانے جانے والی روایت ہے وہ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا 18 برس ہے, اور اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی.
جی سید رضا, مائک میوٹ کیجیے. جی سیدہ کاظمی.
السلام علیکم. آغا.
وعلیکم السلام.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر پنجاب سے بات کریں, سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر حق و باطل آپ کو نظر آ رہا ہو اور آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس میں آپ کی اپنی ذات بھی آ رہی ہو, تو کیا یہ خود غرضی کے معنوں میں, مطلب آف کورس اس حق کے ساتھ سٹینڈ کرنے سے آپ کی اپنی ذات بھی اس میں آ رہی ہے, تو لوگ اگر آپ کو یہ بولیں کہ آپ خود غرض ہو رہے ہو اس چیز میں, تو اس چیز میں اگر آپ کی نیت خالص ہو تو آپ کو کہاں تک ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنے آپ کو؟
دیکھیں بہن, آپ کا سلامتی ہو آپ کے لیے اور آپ کے سارے فیملی کے لوگوں کے لیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ وہ جو سمندر ہے نا, سمندر, اس میں قطرے نہیں ڈھونڈے جاتے, مگر اسے اگر آپ اس کے پانی کو چلو میں اٹھائیں, پھر چلو سے کچھ چیزیں آپ انجیکشن سے لے کے سرنج سے لے کے اور اسے پھر کہیں دوسری جگہ کاغذ پہ رکھیں اور اسے قطرہ بنا دیں, قطرہ بنا دیں, تو وہ جب الگ ہو جائے گا تو قطرہ بن جائے گا, مگر جب اسے واپس ڈال دیں گے تو پھر سمندر کا حصہ ہو جائے گا. تو ہر انسان اپنی ذات میں سچا ہے, ممکن ہے کہ اپنے افعال میں جھوٹا ہو, ممکن ہے اپنے بیان میں جھوٹا ہو, ممکن ہے اپنی سوچ میں جھوٹا ہو, ٹھیک ہے؟ تو اب جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق کی لڑائی لڑ رہی ہیں تو اس وقت آپ خود حق ہوتی ہیں, اس وقت آپ کا نہ کوئی نفس ہوتا ہے, نہ کوئی پرسنل ایگو ہوتا ہے, نہ کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ خود حق ہوتی ہیں, اور اس وقت آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ کہیں کوئی خود غرضی تو نہیں آ رہی. خود غرضی تو تب آئے گی نا آپ کی جب آپ ہو کے سوچتی ہیں, جب آپ نے حق کے لیے لڑنے کا سوچ لیا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حق کدھر ہے, آپ کو پتہ ہے حق کدھر ہے, تو پھر آپ حق کی سپاہی ہیں, حق کے علم بردار ہیں, حق کی پرستار ہیں, حق کے لیے بول رہی ہیں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محافظ خدا ہے. لیکن ہاں, اگر آپ شیعہ اثناشری ہیں تو آپ کو ایک جملے کی طرف اشارہ کر دوں, غدیر کی اتنی بڑی جو واقعہ ہے اس میں پیغمبر خدا کے اعلان کے ساتھ ساتھ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں شر سے آپ کو محفوظ رکھوں گا. تو شر ضرور ہوتا ہے, اس شر کے لیے آپ اپنی تیاریاں اپنے دماغی طور پر جو کر سکتی ہیں, صدقہ نکال لیں, بڑوں سے دعا لے لیں, اپنے ٹائمنگ کو ٹھیک کر لیں, اپنی سچویشن کو, کنڈیشنز کو ٹھیک کر لیں. لیکن حق کے ساتھ دینے کے لیے کبھی یہ مت سوچئے کہ میری سیلف ایگو کا کیا ہوگا, پرسنل انٹرسٹ کا کیا ہوگا, فلانے کا کیا ہوگا, چونکہ پھر میں کہوں گا وہاں بھی قدم آپ اٹھاتی ہیں منزل خدا دیتا ہے, قلب آپ کا ہوتا ہے, دھڑکنیں وہ عطا کرتا ہے.
جی سید رضا,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بندہ سید رضا عباس آپ کی خدمت میں سلام و محبت پیش کرتے ہیں. آغا سوال یہ ہے کہ جب کبھی بھی, جی میں سید رضا عباس بہار سے اور الحمدللہ فی الحال قم سے آغا کی جانب سے نائب وزارت, تمام حضرات کی جانب سے نائب وزارت. تو سوال ایک یہ ہے کہ جب کبھی دین اسلام پر یا جو ابزار ہیں ہمارے دین کے جو چیزیں ہیں شائع ہوں, مثلا قرآن ہے یا کوئی بھی چیز, اگر کوئی شخص اس کے خلاف میں آواز اٹھاتا ہو اور اس کی آواز صحیح نہیں ہے, بالکل غلط ہے, باطل ہے وہ, اور اس کے مخالف میں جو اہل ذکر کو آپ نے ذکر بھی کیا کہ اہل ذکر کو ماننے والے ہوں, تو کیا فرض بنتا ہے جو اہل ذکر کو ماننے والے ہیں, خدا پرست ہیں, خدا کو ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے, ان کا کیا حق بنتا ہے کہ مخالفین جیسے حبشہ کی طرف رسول اللہ جب ہجرت کر کے گئے تھے تو رسول اللہ نے کہا کہ صبر اور مقاومت سے کام لے, تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے آج کے ایرا میں, آج کے دور میں, وہ ذرا سا آپ سمجھائیں. جب کوئی اسلام کے اوپر آواز اٹھائے انگلی اٹھائے, قرآن کے اوپر آواز اٹھائے انگلی اٹھائے.
سلام محبت, سلام عقیدت آپ کو میرے بھائی, آپ اس پروگرام میں موجود ہیں, میرے ہم وطن ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور وہاں جب شہزادی کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو مجھ غریب کا بھی سلام پیش کریں گے انشاءاللہ. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور اس حالت میں جیسے حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں چونکہ ہم لوگ جو ادھر ہند کی مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہیں ذرا زیادہ جذباتی ہیں, اور ہمارے ہاں چیزوں کو بہت ایموشنلی انداز سے سوچا جاتا ہے. تو دیکھیے کوئی بھی انسان کسی کی دشمنی کرے یا کسی کی دوستی کرے, ٹھیک ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, اس مقصد کے تحت وہ دوستی کرتا ہے اور اس مقصد کے تحت وہ دشمنی کرتا ہے. اب ایک انسان علیہ اسلام, علیہ قرآن, علیہ وجود بابرکت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قلم کو اپنی زبان کو استعمال کیے جا رہا ہے, پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے آپ کا شرعی فریضہ اس وقت کیا بنتا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ٹیکنیکلی سماجک ایک بات بتاتا ہوں, اور یہ بات اشارہ ہوگی سمجھداروں کے لیے. آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے رسول کی جو شان ہے اس میں رسول تو مطلب بہت بلند ذات ہو گئی, ان کی نالین اور نالین جہاں پڑی ہو وہ راستے, اور وہ راستے جہاں پہ ہوں وہ شہر, اور وہ شہر جس ملک میں ہو وہ ملک, اس کی بھی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا, کوئی ان کی ذات میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتا. مگر میں چونکہ آپ قم سے ہیں اس لیے میں آپ سے بہت ہی کھل کے یہ بات کر سکتا ہوں, اور جو سننے والے ہیں اگر تھوڑا بہت نہ سمجھو تو مبشر میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ اس کو ذرا کلیئرفائی کر دیجئے گا. دیکھیے ایک آدمی جب یہ کلیئر کر چکا کہ دشمن اسلام ہے تو بحث ختم ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے, مثلا آپ سے کہا گیا ہے آپ نماز کے لیے دعوت دیں, تو آپ کس کو نماز, اب یہ راکیش ہمارے سن رہے ہیں یہاں پر, انیل یادو ہمارے سن رہے ہیں یہاں پر, بہت سارے ہمارے ہندو دوست سن رہے ہیں, کیا آپ ان سے کہیں گے کہ بھیا صبح اٹھ کے نماز پڑھو؟ نہیں, کیونکہ ان کا دین, ان کا مذہب, ان کا طریقہ, ان کا معاملہ ہم سے الگ ہے. تو جب کوئی شخص کلیئر کر دے کہ وہ باہر چلا گیا ہے تو اس کی باتیں بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر چلی جاتی ہیں, اندر نہیں رہتی. پھر آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے یہاں اچانک میں آ کے کوئی کہے مجھے لما پڑھنا ہے تو آپ پڑھنے دیں گے؟ آپ کہیں گے بھیا پہلے ہدایہ پڑھو, ہدایہ پڑھ لو گے, بعد میں کئی کتابیں پڑھو گے, بعد میں لما تک پہنچو گے. تو ہم جب کسی کے اعتراض کو سنتے ہیں تو پہلے اس کا لیول دیکھیں کہ اس کا لیول کیا ہے, اس کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. تو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں پہلے موبائل اسٹیٹس ہوا کرتا تھا, پھر سبزی والے بھی رکھنے لگے, پھر کار اسٹیٹس ہوا کرتی تھی, وہ عام آدمی بھی رکھنے لگے. پھر اب اسٹیٹس جو آج کل بڑے لوگوں میں چلا ہے وہ ہے سیکیورٹی کا, جن کے پیچھے پولیس دوڑ رہی ہو, جن کے آگے پیچھے گاڑیاں دوڑ رہی ہوں, ان کے اسٹیٹس کو مانا جاتا. تو یہ جو آپ مجھ سے جاننا چاہ رہے ہیں اسے میں اشاروں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سارا کھیل اپنے اسٹیٹس بڑھانے کا ہے. بڑھا رہے ہیں لوگ اپنا اسٹیٹس, بڑھا لیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہاں جہاں گئے ہیں, جہاں گئے ہیں وہ سمجھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو مسلمان ہے, سچا مسلمان ہے, شیعہ ہے, سچا شیعہ ہے, اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جواب جاہلا باشد خاموشی, جاہل بات کرے تو خاموش رہنا چاہیے, کیونکہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سرکار کی عظمت سمجھانے کے لیے کسی شرابی کے پاس بیٹھ جائیں, سرکار کی عظمت سمجھانے کے لیے آپ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھ جائیں جو خود کو نہیں سمجھ رہا ہو, جسے سنسکرت نہیں سمجھ میں آ رہی وہ عربی پہ بات کر رہا ہے. تو یہ موقع ہے آپ اپنی اولادوں کو حب اہل بیت, آپ اپنی اولادوں کو حب رسول, آپ کی اولادوں کو دین کی تعلیمات, مذہب کی تعلیمات پڑھائیں, سمجھائیں, تاکہ کبھی فیوچر میں 100 سال کے بعد اگر کوئی آدمی پھر ایسی حرکت کرے اور 100 سال کے بعد کسی ہندی کا ایک جملہ ہے بیوڑے کی لکھی ہوئی چند باتیں اسے کتاب میں دکھائی دیں تو وہ بہکے نہیں. مجھے لگتا ہے آپ میرے اشاروں کو اچھے سمجھ گئے ہوں گے, اور میری تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, قرآن, خدا, رسول, وہ اس کی بات یاد رکھیے گا, ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بہت شکریہ.
بہت شکریہ, بہت شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مجھے تو بہت ساری دعائیں دینی ہیں آپ کو, اور جس قدر خوبصورتی سے آپ کا بیان ہے, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین, ایک ایک لفظ اس لائق ہے کہ انسان کی زندگی میں ڈھل جانا چاہیے. اور میری یہ کوتاہی سمجھیں یا غفلت سمجھیں, اس سے پہلے ہمیں بالکل آپ کا تعارف نہیں تھا اور اس کا ہمیں افسوس ہو رہا ہے. تو بس بہت ساری دعائیں, سوال تو شاید کوئی اب کہنے کو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارے کیے وہ اس وقت انسانیت کے المیے ہیں, تو یہ خدا کا شکر ہے کہ ایسی شخصیات موجود ہیں. الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ, اس پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ, بہت شکریہ.
جی بطول, آپ سٹی میسج کر دیجیے.
سر گودا پاکستان سے بات.
بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا میری بہن. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے, آپ کا عز و اقارب کو سلامت رکھے, اور مولا حسین جلد آپ کو اپنی زیارت سے شرف یاب کرے.
السلام علیکم, میں امرین بات کر رہی ہوں قطر سے. آغا میں نے لیکچر تھوڑا دیر سے جوائن کیا, تو میں سوال کرنا چاہی تھی خلوص کے اوپر, کہ خلوص کو انسان صحیح معنوں میں کیسے پیدا کر سکتا ہے اپنے اندر, اور برقرار کیسے رکھ سکتا ہے خلوص کو. اور دوسرا کہ صلہ رحمی کی لمٹ کیا ہوتی ہے, اگر آپ جن کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں ان کا آپ کی طرف جو ریاکشن کا ہے, یا وہ آپ کے ساتھ یعنی آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ ان کا سلوک اس طرح سے نہ ہو اور الٹا آپ کا وہ مطلب حق بھی کھانے پہ آ جائیں, پھر بھی پھر کیا لمٹ ہے کہ صلہ رحمی کس لیول تک جانی چاہیے اور اس پہ کیا ہونا چاہیے. لائک آپ کا تو obviously بات انسان کا پھر دل نہیں کرتا کہ وہ کرے, لیکن آپ اللہ کی خاطر اسٹل اگر ایک لیول پہ ہیں اور آپ کو اس کا obviously آؤٹ کم تو اللہ نے دینا ہے, لیکن پھر بھی بہترین طریقہ کیا ہے کہ کیا کیا جائے ایسے سچویشن میں. جزاک اللہ,
بہت شکریہ. سلام آپ کی خدمت میں اور آپ کے سارے اہل و عیال کی خدمت میں. مولا سب کو سلامت رکھے اور سارے خانوادے کو, اور اس کے سلسلے سے آپ کے اپنے جو اس وقت پردیس میں رہ رہے ہیں ان کی حفاظت کرے, اور کرونا کے مشکل سے سارے سننے والوں کو محفوظ رکھے انشاءاللہ, اور سارے ملکوں میں انسانیت کو محفوظ رکھے. آپ کا پہلا سوال تھا خلوص, ہندی میں کہتے ہیں ماپ دنڈ کیا ہونا چاہیے. تو دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ نیکی کے راستے پہ جاتے ہیں تو دنیا والے ایک ٹرم آپ کے لیے یوز کرتے ہیں, بھولا انسان ہے. مثلاً ایک آدمی وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے, ایک آدمی تھوڑی داڑھی رکھ لے, ایک عورت حجاب پہن لے, آپ تھوڑا مذہبی انداز میں بات کرنا شروع ہو جائیں تو یہ جو سو کالڈ اسمارٹ اینڈ چالاک اور چالو ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بھولا سمجھتے ہیں, مگر یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹافی اور چاکلیٹ کھا رہے ہیں جلدی گھل جانے والی ہے اور بعد میں ان کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے. وقت آئے گا تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ جو سو کالڈ ہمارے عام طور پہ بھولے ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ اصل میں عاقل ہیں, اصل میں عاقل یہ ہیں. ان کو پتا ہے کہ کون بلا رہا ہے, کہاں بلا رہا ہے, کیسے بلا رہا ہے. ہمیں جانا چاہیے, فلاں منسٹر ہے, فلاں ممبر آف پارلیمنٹ ہے, فلاں پرائم منسٹر ہے, اس طرح وہاں جانا ہے. یہ عاقل ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے میرا خدا بلا رہا ہے. تو یہ دنیا کے لوگوں کو انتظار کرواتے ہیں, خدا کو انتظار نہیں کرواتے. یہ جانتے ہیں میرے خدا نے یہ حکم دیا ہے, انہیں معلوم ہے میرا خدا چاہتا ہے میں چپ رہوں, میرا خدا چاہتا ہے میں بولوں, میرا خدا چاہتا ہے میں خلوص سے رہوں. تو یہ جو خلوص ہے ان کا خدا کے لیے. اب یہ کتنا ہونا چاہیے, تو دیکھیے ایسا ہے جیسے آپ کسی سے مل رہی ہیں یا گھر میں کوئی, یہ فیملی میں کوئی, آپ کے اندر یہ سوال آتا ہے یہ مجھے کتنا چاہتے ہوں گے, ان کا میرے پرتی میرے لیے خلوص کتنا ہوگا. تو امام علی فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ لو نا, تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو, جو آپ کا خلوص ہوگا وہی اس کا خلوص ہوگا. تو آپ تھوڑا اس سے بہتر رہنے کی کوشش کر لیں. یہ میرے خیال سے بہت چھوٹا سا جواب ہے, شاید آپ مطمئن ہو, ممکن ہے شاید مطمئن نہ ہو. دوسرا آپ نے کہا صلہ رحمی, تو ایک بات یاد رکھیں, وہ ایک میزان ہے. خدا سب کے گناہ معاف کرتا ہے سوائے مشرک, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سب کے ساتھ صلہ رحم کرو, کمینے کے ساتھ نہیں. ایک لفظ ہے, اسے اچھے سے سمجھ لو آپ, کمینے کے ساتھ نہیں. مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی ایسے آدمی کو معاف کر دیا جو معافی کا حقدار نہیں تھا تو اس کی کمین پن میں اضافہ ہو جائے گا. تو معاف کرنا تو آپ نے سنا ہی ہے کہ بدلہ لینے والے سے بڑا معاف کرنے والا ہے بھیا, مگر وہ کس کے لیے, وہ سچویشن جاننا ضروری ہے. تو میں آپ کو ہندی اردو میں استعمال ہونے والا یہ جملہ ہے, اس لفظ کو بہت اچھے سے سمجھنا. کمینہ وہ کیسا بھی رشتہ دار ہے آپ کو, کمینہ ہے وہاں صلہ رحم نہیں ہے. صلہ رحم وہاں ہے کہ جو انسان ایک ایسا درخت ہے جس میں پانی ڈالیں گے صلہ رحم کا تو اس کی شاخیں دوسروں کو سایہ دیں گی, مگر ایک ایسا انسان جس میں صلہ رحم کا آپ پانی ڈالیں گی تو وہ بڑا ہو کے چار رشتوں کو قتل کر دے گا, وہاں حکم نہیں ہے. اس کا جواب آپ خود طے کر سکتی ہیں. اس مسئلے میں آپ خود اپنے معاملات کو دیکھ کے طے کر سکتی ہیں کہ کتنا مجھے صلہ رحم کرنا ہے اور کتنا نہیں. آخر میں قرآن کی ایک جملے سے استفادہ کر کے اپنی بات مکمل کر دوں آپ کے جواب کے معاملے میں, کہ خود کا گھر اندھیرا کر کے دوسرے کے گھر میں اجالا کرنے کا حکم نہیں ہے. خود کا اجالا کر لیں, اس کے بعد آپ کو دوسرے کے گھر میں اجالا کرنا ہے. بہت شکریہ,
بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ.
بہت شکریہ, سلامت رہیں.
جی رمیش یادو, گوپال پوری جی, مائک انمیوٹ کیجیے. جی رمیش, برادر رمیش, جی سید فقیر, مائک انمیوٹ کیجیے. جی فیضی حسن, مائک انمیوٹ کیجیے.
السلام علیکم مولانا صاحب.
علیکم السلام
مولانا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت زیر آسمان بھی ہے؟
آپ کی سیٹی سے بات کر
جی, میں بجنور سے بول رہی ہوں, یو پی بجنور
جی.
انڈیا جی. عورت زیر آسمان نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہمیں ٹوگا گیا ہے کہ عورت کی نماز نہیں ہوتی ہے زیر آسمان, تو آپ کس کا جواب دیتے مولانا صاحب؟ سوال اور ہے,
کیا امام زمانہ یہ بہن یہ جو پروگرام ہے یہ طریقہ اور خلوص پہ ہے, مگر چونکہ طریقے سے آپ کا سوال کنیکٹڈ ہے تو آپ دینیات کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں گے, مبتلات نماز, جن چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے ان میں زیر آسمان ہے یا زیر آسمان نہیں ہے, تو آپ کو احساس ہو جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اور کون سی چیزیں ہیں جن سے احتیاط کرنی چاہیے. بہت شکریہ
مولانا صاحب. میرا ایک سوال اور تھا جی, کیا امام زمانہ کی نظر دے سکتے ہیں؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ امام کی شہادت نہیں ہوئی ہے تو نظر نہیں دے سکتے ہیں ان کی، تو کتنی سچائی ہے اس بات نہیں، اور بتا دیجیے ماں صاحب، بہت شکریہ.
میری بہن دیکھیں، ایسا ہے کہ جب آپ کسی کو نظر دیتی ہیں تو ایک لفظ ہدیہ بھی ہوتا ہے، تو اپنے زندہ امام کو آپ ہدیہ پیش کرتی ہیں، اور اس میں کوئی بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم تربت کی طرف، یعنی قبر کی طرف، یعنی روزے کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اور امام عصر کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ کے اشارہ جو ہے وہ ہمارا قبر کی طرف ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا امام زندہ ہے. تو بالکل اسی طرح سے آپ ہدیہ پیش کر سکتے ہیں.
جی رمیش، السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام
جی. مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے.
کہاں سے بات کر رہے ہیں
جی؟ میں گوپال سیوان بہار سے میں بات کر رہا ہوں.
جی فرمائیے.
جی مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ جو ہمارے انڈیا میں جو ہندو اور مسلمان کا جو بھید بھاؤ چل رہا ہے، تو مولانا صاحب اس کے بارے میں کچھ ایسا بتائے کہ مہاتما گاندھی جیسا انسان بن جائے، بابو راجندر پرساد جیسا انسان بن جائے. تو آپ سے مولانا صاحب ایک سوال میں کہنا چاہتا ہوں یہی کہ جو حجداری پہ پابندی لگاتی ہے، کیا مولا حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے سبھی قوم کے لیے نہیں ہے؟ تو حجداری پہ بہت سارے ہم نے دیکھا اتر پردیش میں، تازیہ پہ کسی نے تازیہ کو نقصان پہنچایا گیا. ہمارے حسین بھائی کتنا کڑی محنت سے تازیہ بناتے ہیں اور مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں اور ان کا نظر کرتے ہیں. تو مولانا صاحب آپ سے ایک ہی سوال ہے، تو یہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟
رمیش بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں موجود ہیں. میں آپ کو لوگوں کو جو 28 ملکوں میں اس وقت یہ پروگرام سن رہے دیکھ رہے ہوں گے. رمیش گوپال پور بہار سے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے روزہ بنایا ہوا ہے مولا امام حسین کا، عاشق ہیں مولا کے. اور ان جیسے لوگ اور بھارت میں قریب 6,50,000 گاؤں ہیں، جہاں سے 4,80,000 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ تعزیہ بنتی ہے. جہاں شیعہ نہیں ہے وہاں بھی تعزیہ بنتی ہے، جہاں سنی نہیں ہے وہاں بھی تعزیہ بنتی ہے، اور بہت زیادہ عزاداری ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے شاید دنیا میں کہیں ایسی عزاداری ہوتی ہو. تو رمیش دیکھیں، اس کا جواب میں گاندھی جی کے ایک کوٹ سے اور ایک کیس سے دیتا ہوں آپ کو. گاندھی جی جس وقت جیل میں تھے اس وقت انہوں نے روٹی کھانے سے منع کر دیا. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ روٹی کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہا یہ جو بنانے والا ہے یہ اس پہ قتل کا الزام ہے، اور اگر یہ قاتل ہے تو اس کی مانسکتا بھی گنہگاروں کی ہوگی. مانسکتا مطلب اس کا دماغی ڈھانچہ، سوچ، اس کی جو حالت ہوگی، اندرونی حالت. تو میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسے انسان کے ہاتھوں سے روٹی کھاؤں، بنائی ہوئی روٹی کھاؤں جس نے قتل کیا ہو، پاپ کیا ہو، گناہ کیا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پاک ہاتھوں سے، جتنے پوتر ہاتھوں سے آپ روٹی کھاتے ہیں، اتنے ہی پاک وچار، پاک خیال آپ کے دماغ میں آتے ہیں. اور جتنے نجس ہاتھوں سے آپ روٹی کھاتے ہیں، پوتر ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، اتنے ہی اپوتر وچار، اتنی ہی ناپاک چیزیں آپ کے ذہن اور دماغ میں آتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر کسی کو بھی اچھے وچار میں آگے جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ پاک چیزیں کھائے، پوتر چیزیں کھائے اور پوتر طریقے سے رہے. تو وہ پوترتا کی وجہ سے، میرے جو اردو سمجھنے والے ہیں انہیں میں بتا دوں گا، ہندی میں پوتر کہتے ہیں پاک کو، تو پوترتا کی وجہ سے اس میں یہ چیز آئے گی. آپ تو ہندو ہیں تو آپ کے یہاں صبح کو یوگ کیا جاتا ہے، یوگ میں آپ سانس لیتے ہیں اور سانس نکالتے ہیں، اس سے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے. تو یہ جو سانس نکالتے اور سانس لیتے ہیں نا، یہ صرف سانسوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے، وچاروں کے لیے بھی کرنا چاہیے. جیسے سانس میں جو گندی سانس ہے وہ باہر نکل گئی، اچھی سانس، اچھی ہوا جو ہے، آکسیجن جو آپ نے اندر بھر لیا، ویسے ہی گندے وچار جو ہیں، خراب وچار جو ہیں باہر نکال دیں اور اچھی سوچ جو ہے وہ اندر لے لیں. ادھر سے صحت مضبوط ہو جائے گی اور ادھر سے آپ کا انسانی وجود مضبوط ہو جائے گا. جہاں تک رہا امام حسین کے معاملے سے، دنیا کے سارے ملکوں میں ہمارا ہندوستان اس لیے اچھا ہے کہ آزاداری یہاں بہت کھل کے ہم کر پاتے ہیں. اور جہاں تک رہا وہ معاملہ جہاں پہ تازیہ کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ میرے خیال سے وہاں کی قوم زندہ ہے اور زندہ قوم نے عمل کیا اور اس کے بدلے میں پولیس کو میرے خیال سے لائن وائن حاضر کیا گیا ہوگا, مجھے پوری جانکاری نہیں ہے. مگر ایک بات طے ہے کہ تازیہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں کہ نہ اس کی بے حرمتی کی جا سکی, نہ کوئی کر پایا, نہ کوئی کر پائے گا, اور نہ ہم ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہندوستانی سماج میں ایک اچھی چیز ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, سمجھانے والا ٹھیک ہونا چاہیے. ہاں اس درمیان یہ جو نفرت, یہ جو عناد, یہ جو بغض, یہ جو آپسی بھائی چارے کو تہس نہس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو دیکھو نا آپ ہو نا اور ہم ہیں, ہم دونوں اس وچار کو اور آگے بڑھائیں گے, اس سوچ کو اور آگے بڑھائیں گے, اور پھر ہمارا سماج ایک اچھا سماج رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ
مولانا صاحب, مولا آپ کو سروباد رکھے.
تھینک یو.
جی انصاری.
السلام علیکم آغا جان.
علیکم السلام.
آغا جان اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں, ذیشان حیدر نام ہے میرا.
جی ذیشان.
آغا جان میرا سوال یہ ہے کہ مجھے حق کی تلاش میں ہوں نا, مطلب مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع, میں اہل تشیع ہوں لیکن اہل تشیع میں بھی 13 فرقے ہیں, تو 13 فرقوں میں جو ایک فرقہ ہے وہ جو ہے نا جنت میں جائے گا, باقی فرقے جو ہے جہنم میں جائیں گے. اب مجھے حق کی تلاش ہے تو اس کے لیے مجھے کون سا طریقہ کار اختیار کریں تاکہ میں حق تک اپنے آپ کو پہنچ سکوں. مثال کے طور پہ میں اگر کسی کی دل آزاری میں نہیں کرنا چاہتا, اگر ہندو کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر وہ گائے کا پیشاب مثال کے طور پہ وہ پیتا ہے, اس کا عقیدہ ہے, اسی طرح وہابیوں میں ہے, اسی طرح اہل سنت میں, اسی طرح اہل تشیع میں بھی مختلف فرقے ہیں, مجھے اس حق کی تلاش میں ہوں, مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟
اچھا میرے بھائی بہت شکریہ, پہلے تو سلام آپ کی خدمت میں. میں سچ بتاؤں میں کوشچن آنسر سیشن لیتا نہیں ہوں, لیکن مبشر بھائی نے مجھے مجبور کیا کیونکہ لائف میں بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں اور ہمیں یہاں بہت سی چیزوں کا دھیان اور خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ 13 قسم کے شیعہ, شیعوں میں بھی 13 قسمیں ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شیعہ لفظ ہے, اتفاق سے کل کی مجلس میں نے شیعت پہ پڑھی پوری مظفر نگر میں, بیڑا سادات میں پڑھ رہا تھا میں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو شیعت کی جو علامتیں ہیں وہ 4 ہیں, ٹھیک ہے؟ اور وہ 4 علامتوں میں سب سے پہلی ہے کہ شیعہ بعثت کو مانتا ہو, شیعہ بعثت پہ یقین رکھتا ہو, رسول کا مبعوث بر رسالت ہونا, ٹھیک ہے؟ یعنی شان رسول کو نبی ان کو وجود کے ساتھ مانتا ہو, ٹھیک ہے؟ یہ پہلی ہے. دوسری ہے وہ غدیر کو مانتا ہو. اگر وہ بعثت کو مانتا ہے اور غدیر کو مانتا ہے تو پھر اس سے پوچھو کہ تیسری ہے وہ عاشور کو مانتا ہو. اگر وہ بعثت کو مانتا ہے, غدیر کو مانتا ہے اور عاشور کو نہیں مانتا, تو ہماری نظر میں وہ مکمل شیعہ نہیں ہے, وہ اس نام کا استعمال کر رہا ہے. اب اگر وہ بعثت کو مانتا ہو, غدیر کو مانتا ہو اور عاشور کو مانتا ہو اور مہدویت کو نہ مانتا ہو, تو بھی وہ شیعہ نہیں ہے. تو اس شیعہ کے 4 علامتیں ہیں. اگر آپ یہ علامتیں ان 12-13 جو بھی ہیں, 10-11 ان میں سے جا کے دیکھیں, اگر یہ 4 علامتیں ہیں تو وہ کہہ سکتا ہے وہ شیعہ ہے, وہ بھی لفظی طور پر. ادروائز ہم لوگ محب ہیں اہل بیت کے, ہم اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے, چونکہ شیعہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ سورج اٹھتا ہے, جن کے ساتھ سورج سوتا ہے, جن کے ذہنوں میں ایمان رہتا ہے, جن کے عمل میں انسانیت اور اسلام رہتا ہے. ہم لوگ جیسے نہیں کہ زبان پہ کبھی سچ آ گیا, کبھی دوسرے کا جھوٹ سن لیا, کبھی کسی نے غیبت کر لی, ادھر کا کان ادھر کی بات. یہ ایک الگ دنیا ہے شیعت کی. میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں, میں بس آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جب تلاش کر رہے ہیں کسی کو تو میں نے 4 علامتیں دے دی ہیں, تلاش کیجئے گا, آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا. اور یاد رکھیے گا, جس کے گھر کا ارادہ آپ نے کیا ہے وہ بہت مضبوط ہے, اسے پتا ہے کہ آپ کو کس دروازے سے اپنے گھر کے اندر لینا. بہت شکریہ.
ضیا مہدی.
ہلو السلام علیکم جناب.
علیکم السلام.
کل آپ نے میرے ہی وطن میں مجلس پڑھی ہے بیڑا سادات میں, میں ضیاء مہدی بول رہا
ہوں. مولا سلامت
سے. جی جناب میرا سوال یہ تھا, کل ہم فجر کی نماز کے بعد سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کل میں آپ کی مجلس میں نہیں شریک ہو پایا, تو سوال یہ تھا کہ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ولایت پہ سب کچھ دار و مدار جو ہے ولایت پر ہے کہ ولایت کے ولایت علی کا اقرار کرنے والا ہونا چاہیے, تو ان کا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیے, کل آپس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ بتائیے کہ اہل سنت تو ولایت کو نہیں مانتے کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں معذرت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس میں اہل سنت بھی ہیں, تو کیا ان کو مسلمان کہنا ضروری ہے, ماننا چاہیے, یہ سوال ہے میرا.
دیکھیں اسلام میں ہر شے کا اطلاق ظاہر پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر شے کا اطلاق ظاہر پہ ہوتا ہے اور شاید ماڈرن سماج میں بھی. مثلاً آپ کا ایک پڑوسی ہے اور وہ جب آگے آتا ہے آپ کے پاس باہر نکلتے میں واک میں صبح کی دوڑ میں, تو آپ سے کہتے ہیں ہلو آپ کیسے ہیں, آپ بھی بہت مسکرا کہتے ہیں ہلو آپ کیسے ہیں سب ٹھیک ہے, ہاں سب صحیح چل رہا ہے, اوکے فائن, آپ کا ڈریس بہت اچھا ہے, آپ کی اسمائل بہت اچھی, آپ کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے بات. اچھا آپ کے چھوٹے بھائی نے یا بچے نے یا بیوی نے بتا دیا ہے کہ یہ بہت جلتا ہے, تو آپ اس کو سلام کی جگہ یہ نہیں بولتے صبح صبح کہ بھائی تو بہت بیکار آدمی ہے جلتا ہے, تجھے تو بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کیونکہ تو بہت جلتا ہے, پڑوسی ایسا رہتا ہے کیا, پڑوسی کو ایسا رہنا چاہیے کیا, کیوں, کیونکہ یہ اندر کے معاملات ہیں, ظاہر اس کا پڑوسی کا ہے, ظاہر اس کا ایک ہیلدی ہمسائے کا ہے, ظاہر اس کا آپ کے ساتھ واک کرنے جا رہا آ رہا ہے, تو آپ برتاؤ بھی ظاہر پہ کرتے ہیں, باطن پہ آپ کو برتاؤ کا حکم نہیں دیا گیا ہے. تو اب آپ کیا کرتے ہیں, جتنی بات کرنی ہے اتنی بات کرتے ہیں اور جتنی بات نہیں کرنی اتنی آپ نہیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مشرک نہیں رہا, شرک نہیں کیا اس نے, اس نے وحدت کی بات مانی, ٹھیک ہے, وحدت کی بات مانی. جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے رسالت کا اقرار کر لیا, اور اگر رسالت کا اقرار کر لیا ہے تو پھر آپ اس کو خود سے الگ نہیں مان سکتے, وہ آپ کو الگ مانے, وہ آپ کو الگ مانے وہ اس کی پرابلم ہے. دیکھیے کئی ہزار دیواروں پر, کئی لاکھ دیواروں پر پچھلے 150 سال سے یہ لکھا گیا کہ شیعہ کافر, مگر ایک دیوار آپ نہیں دکھا سکتے جہاں کسی شیعہ عالم, شیعہ مولوی, شیعہ ذاکر, شیعہ مولا علی کے چاہنے والے نے کسی دیوار پہ لکھا معاف کیجیے گا کہ کوئی سنی کافر, ٹھیک ہے, یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. آپ کا یہ سوال میں اس لیے لے رہا ہوں, اگر آپ ہندوستان کے کسی پروگرام میں ہوتے اور یہ سوال کرتے میں شاید آپ کو جواب نہ دیتا, مگر آپ نے انٹرنیشنل منچ پہ مجھ سے یہ سوال کر لیا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں 28 ملکوں میں ابھی آپ کو دیکھا جا رہا ہے, اور ہندو بھی ہیں سنی بھی ہیں سبھی ہیں, تو بات خلاصہ کرنا بڑا ضروری ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. سو آپ کو اسے اپنا ماننا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ولایت کا ماننے والا اگر کوئی ہے تو وہ کامیاب ہوگا. کامیاب کب آدمی ہوتا ہے, جب امتحان دے لیتا ہے. امتحان کب ہوگا, روز قیامت میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے 4 اصول بتائے گئے ہیں, آپ کو خود کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ہم شہری کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ہم وطن کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور ہم عقیدہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو کوئی نہ کوئی حق تو اس کا بنتا ہے نا, آپ کی نظر میں جو حق اس کا بنتا ہو اس حق کو پہنچائیے, چونکہ حق مارنے والا کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ.
آپ کی سوال لے لیتے ہیں. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
مولانا صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اکثر بچیوں کی شادیوں میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ منگلی ہے یا منگل دوش ہے جس کی وجہ سے یہ نحس اثرات چل رہے ہیں, تو کیا اسلام میں ہمارے مذہب کے حساب سے بھی ایسی کوئی بات ہے یا یہ صرف ایک مطلب بتائی ہوئی بات ہے کہ منگلی ہے؟
عجیب واقعہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں مسلمانوں کو لے کے ہندوؤں میں بھی بیچاروں میں بہت بھرم ہے, بہت غلط فہمیاں, اور مسلمانوں میں بھی شادی کو لے کے بہت غلط فہمیاں. تو تھوڑا سلامت کیا, سلام عقیدت آپ کی خدمت میں, آپ کے بچے سلامت رہیں, آپ کے گھر والے سلامت رہیں, آپ کی فیملی سلامت رہے, اس دعا کے ساتھ میں اس جواب کو شروع کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے ہندو بھائیوں میں یہ ہے کہ صاحب ان کے یہاں تو 4 شادیاں واجب ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم پارلیمنٹ میں ایک پروگرام تھا, ہمارے بہت جین منی اور دوسرے ہمارے دھرم گرو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی پہ تھوڑی ہنسی مذاق اور تھوڑا ہاٹ ٹاک جیسا ایک ماحول بنا ہوا تھا, اور تھوڑا سا ہارڈ زبان بھی استعمال ہو رہی تھی کہ کیا ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, کس طرح ہے. تو میں نے گرو جی کو دیکھ کے کہا کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, اسلام میں تو ایک شادی بھی واجب نہیں ہے. اب وہ سارے پریشان کہ ہم تو چار کا الزام لگا رہے تھے, یہ تو کہہ رہے ہیں ایک شادی بھی واجب نہیں ہے. میں نے کہا ہاں بھائی واجب نہیں ہے, آپ شادی کر لو تو ذمہ داری نبھانا واجب ہے, شادی واجب نہیں ہے. یہ وہاں جو میں نے کہا تھا, چونکہ بہت سارے ہمارے ہندو بھائی یہاں سن رہے ہیں تو وہ اس چیز کو محسوس کر سکیں گے کہ غلط فہمیاں پھیلائی کیسے جاتی ہیں, میڈیا کیسے غلط فہمیوں کو پھیلاتا ہے اور سچائی کیا ہے. آپ نے سوال کیا منگلک ہے, دیر ہو رہی ہے, نہیں ہو رہا ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شادی کوئی آسمان سے لکھ کے آپ کے لیے نہیں آئی ہے کہ آپ کی بیوی جو ہیں وہ فلاں ہوگی کہ فلاں ہوگی کہ فلاں ہوں. ہمارے یہاں معصومین کا بڑا خوبصورت قول, اور اگر اسے آپ سن لیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. مولا فرماتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے جا رہے ہو تو اپنے لیے گلوبند لاؤ. اب گلوبند لینے جا رہے ہو اور رسی لے کے آگے تو پھانسی کا پھندا ہی ہے نا. تو آپ کا جو یہ گلوبند ہے, اگر آپ یہ دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ نفیس ہو, اچھا ہو, اس کے دھاگے, اس کی اوریجنلٹی, اس کا شجرا, اس کی سب کچھ ٹھیک ہو تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو گردن میں. دوسری طرف فرماتے ہیں کہ تمہاری عورت جو ہے وہ پسلی کی ہڈی ہے. اب آپ پسلی کی ہڈی یوں یوں شیپ میں ہوتی ہے, یو شیپ میں کہہ لیجئے آپ, ٹھیک ہے نا. اسے آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو مر جائیں گے, زندگی خراب ہو جائے گی. تو اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دیں, زندگی چلی جائے گی, زندگی گزر جائے گی. اب آپ کا سوال ہے کہ بھائی بچی کا اگر لیٹ ہو رہا ہے تو اس کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, میرج از اے لیگل کانٹریکٹ. شادی ایک لیگل کانٹریکٹ ہوتی ہے جس میں لڑکی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کس کے ساتھ جی سکتی ہوں, لڑکے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کس کے ساتھ جی سکتا ہوں. چونکہ ہمارا شرمیلا سماج ہے اور بہت ہی زیادہ ہم ڈیپ میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں اپنے بڑوں کو دے دیتے ہیں, تو اب بڑے سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی کے ساتھ موضوع کون سا لڑکا رہے گا, اور بڑے سوچتے ہیں کہ اس لڑکے کے ساتھ موضوع کون سی لڑکی رہے گی. تو یہ بڑے لوگوں کے فیصلے جب خطر میں پڑتے ہیں تو بھگتنا ان دونوں کو پڑتا ہے جنہوں نے بڑے لوگوں کے فیصلے سے اپنی زندگی شروع کی. کوئی لینا دینا کسی نحوست کا شادی سے نہیں ہو سکتا, اگر یہ بچی پاک کھاتی ہے, اگر یہ بچی طہارت کرتی ہے. طہارت کرتی ہے مطلب مسلے پر جانا, قرآن کی عبادت, قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, عبادتوں کے طہارتوں کے کام کرنا, اگر اس کی زندگی میں طہارتیں ہیں, اگر اس کی زندگی میں اصول اسلام ہے, اگر اس کی زندگی میں انسانیت اور دین ہے, تو نحوست کبھی نہیں آ سکتی. نحوستیں وہیں آتی ہیں جہاں پر یہ پہرے نہ ہوں. یہ جو آپ دین پہ عمل کرتے ہیں نا, یہ صرف عمل نہیں, یہ پہرے ہیں آپ کی حفاظت کے. اگر آپ محفوظ ہیں تو آپ پہ نحوستوں کا اثر نہیں ہوتا, اگر آپ غیر محفوظ ہیں تو ہاں نحوستوں کا اثر ہوتا ہے جو صدقہ دینے سے دور ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے اس قسم کے سوال سے مبشر بھائی ذرا سا میں معذرت چاہوں گا, کیونکہ پھر بعد میں یہ ہوگا کہ میرا جو لائیو ہوگا اس میں پھر اگلا سوال جو ہے وہ تعویذ اور گنڈے کا ہو جائے گا, تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ,
بہت بہت
شکریہ.
آپ دعا کروا دیں.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار ہمیں جو غریب ان کا تونگر بنا, جو بیمار و بیمار کربلا سید سجاد کے سب کے شفائے کلی عطا فرما, حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. مبشر اور ان کے جتنے ساتھی, ان کی ٹیکنیکل ٹیم, جو لوگ بھی دنیا میں اس ہیلدی ٹاک ریلیٹڈ ٹو ہیومینٹی, ریلیٹڈ ٹو انسانیت, ریلیٹڈ ٹو ریلیجن, ریلیٹڈ ٹو ایموشن آف ہیومن جو ہو رہا ہے, مولا ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. جو لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں, جو لوگ بھی حاضر ہیں, جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں, جو لوگ بھی موجود ہیں, مولا ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. اور دنیا میں جہاں کہیں, جہاں کہیں, جہاں کہیں بھی انسانیت کورونا سے پریشان ہے, الہی بحق زہرا اس انسانیت کی حفاظت فرما، تڑپتی ہوئی آدمیت کی حفاظت فرما، تڑپتی ہوئی بشریت کی حفاظت فرما، بے گناہوں کو جو قید میں ہوں انہیں رہائی عطا فرما، جو لاولد ہوں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہوں ان کے اولاد کو سیرت صالحہ سے آراستہ فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ انسانیت کی دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک جو چھوٹا سا قدم ہے میرے اللہ، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بحق محمد وعلی طیب۔